اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر کی مصری صدر سے ٹیلیفونی گفتگو، آئین پر کامیاب ریفرینڈم کے انعقاد پر مصری عوام و حکومت کو مبارکباد۔ روس اور ہندوستان کی جانب سے ایران کے ایٹمی حق کی حمایت۔ بگرام ایئر بیس پر حملہ کرنے کا طالبان کا دعویٰ، قندھار میں افغان فوجیوں کے ہاتھوں دسیوں طالبان کی ہلاکت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام و محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، خبرنامہ لے کر ناہید انوری حاضر خدمت ہے۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir، اور ای میل ایڈریس ہے khabrein@sahar.tv.ir، اور انٹرنیٹ پر براہ راست ہماری نشریات ان پتوں پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ urdu.sahar.tv.ir/ios، urdu.sahar.tv.ir/android، اور urdu.sahar.tv.ir/live۔ اور اب لیجیے آج کا خبرنامہ پیش خدمت ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر احمدی نژاد نے مصری صدر سے ٹیلیفونی گفتگو میں مصر میں نئے آئین پر ریفرینڈم کے کامیاب انعقاد پر مصر حکومت اور عوام کو مبارکباد پیش کی ہے۔ صدر ڈاکٹر احمدی نژاد نے منگل کو مصر کے صدر محمد مرسی سے ٹیلیفونی گفتگو میں کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ مصری عوام نئے دور میں تیزی کے ساتھ عزت و پیش رفت کی چوٹیاں سر کریں گے۔ صدر احمدی نژاد نے کہا کہ ایران اور مصر کے دوست و برادر عوام عزت و پیش رفت کے راستے پر ایک ساتھ قدم آگے بڑھائیں گے، اور ایران کے عوام مصر کی قوم اور آپ کی کامیابی کی دعا گو ہیں، اور آپ کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کرنے کو تیار ہیں۔ مصر کے صدر محمد مرسی نے بھی اس ٹیلیفونی گفتگو میں ایران کے صدر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ایران اور مصر اپنے باہمی تعاون کے ذریعے تیزی کے ساتھ ترقی و پیش رفت کی منزلیں طے کر سکتے ہیں، اور اس راستے میں دونوں ملکوں کے عوام کا تعاون اور قریبی رابطہ بہت ہی مؤثر ثابت ہوگا۔ مصری صدر نے کہا کہ مصری قیادت اور عوام اپنی ترقی و پیش رفت کے راستے میں اسلامی جمہوریہ ایران کے تجربات کو خاص توجہ کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ مصر میں نئے آئین پر ہونے والے ریفرینڈم کے سرکاری نتائج کا اعلان آج رات کر دیا جائے گا۔ العالم کے مطابق مصر کے الیکشن کمیشن کے ترجمان سمیر ابوالمعاطی نے مصر کے سرکاری ریڈیو ٹیلی ویژن سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مصر میں آئین پر ہونے والے ریفرینڈم کے نتائج کا اعلان منگل کی شام 7 بجے سے شروع کر دیا جائے گا۔ ابوالمعاطی نے کہا یہ کمیشن جس میں ملک کے جج شامل ہیں گزشتہ 2 دنوں کے دوران مخالفین کی شکایتوں کا جائزہ لینے کا کام مکمل کر چکے ہیں۔ مصر کے الیکشن کمیشن نے اس سے پہلے اعلان کیا تھا کہ ریفرینڈم کے نتائج کا اعلان بدھ کو کیا جائے گا۔ مصر کے نئے آئین کے مسودے پر ریفرینڈم 15 اور 22 دسمبر کو 2 مرحلوں میں انجام پایا تھا۔ غیر سرکاری نتائج میں کہا گیا ہے کہ مصری عوام کی اکثریت نے نئے آئین کے حق میں ووٹ دیا۔ ہندوستان اور روس نے پرام ایٹمی ٹیکنالوجی سے استفادہ کرنے کے ایران کے حق کی حمایت کی۔ پریس ٹی وی کے مطابق روسی صدر ولادیمیر پوتین اور ہندوستانی وزیراعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ نے اپنے مشترکہ بیان میں ایران کے پرام ایٹمی سرگرمیوں کی حمایت کا اعلان کیا۔ اس بیان میں جو روسی صدر کے دورہ ہندوستان کے اختتام پر جاری کیا گیا، کہا گیا ہے کہ ایران کا ایٹمی معاملہ صرف مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے ہی حل ہوگا۔ ایران کے پرام ایٹمی سرگرمیوں کے لیے روس اور ہندوستان کی حمایت اس اعتبار سے بھی اہمیت کی حامل ہے کہ یورپی یونین نے گزشتہ جمعے کو ایران پر مزید پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک ایران پر ایٹمی ہتھیار بنانے کی کوشش کرنے کا الزام لگاتے ہیں، جبکہ ایران اس طرح کے بےہودہ الزامات کو مسترد کرتے ہوئے اس بات پر زور دیتا ہے کہ پرام مقاصد کے لیے ایٹمی ٹیکنالوجی سے استفادہ کرنا اس کا قانونی حق ہے، کیونکہ تہران این پی ٹی کا ممبر ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتین اپنا مختصر مگر کامیاب دورہ مکمل کر کے ہندوستان سے روس واپس چلے گئے ہیں، مگر ان کے اس دورے میں دفاعی شعبے میں متعدد معاہدوں پر دستخط ہوئے ہیں۔
ہندوستانی حکام کے ساتھ مذاکرات میں صدر پوتین کی سب سے اہم کامیابی ہندوستان کی اسلحہ منڈی میں روس کا کردار بڑھانا ہے۔ ہندوستان دنیا میں اسلحہ خریدنے والا سب سے بڑا ملک شمار ہوتا ہے۔ اس وقت بھی ہندوستانی فوج کے پاس 70% روسی اسلحہ موجود ہے۔ ماسکو اور نئی دہلی کے درمیان فوجی تعاون کی بنیاد سر جنگ کے دور میں رکھی گئی تھی، اور اس وقت ہندوستان کے روس کے ساتھ گہرے تعلقات تھے اور ایشیا میں اس کا اہم ترین اتحادی سمجھا جاتا تھا۔ لیکن سر جنگ کے خاتمے کے بعد ہندوستان نے اسلحے کے حصول کے دوسرے ذرائع پر بھی توجہ دینا شروع کی۔ اسی دوران فرانس نے میراج 2000 طیاروں اور اسکارپین آبدوزوں کی فروخت کے متعدد معاہدے ہندوستان کے ساتھ کیے۔ ایک اور قرارداد کے ذریعے فرانس نے 126 ڈیسو رافائل قسم کے طیاروں کی ہندوستان فروخت کا وعدہ کیا۔ امریکہ بھی باراک اوباما کے برسر اقتدار آنے کے بعد ہندوستان کی اسلحہ منڈی میں کامیابی کے ساتھ داخل ہو گیا اور دونوں ملکوں نے بوئنگ C-70 اور پوزائیڈونس P-8 قسم کے طیاروں کی سپلائی کے معاہدے کیے جن کی مالیت $5 ارب کے لگ بھگ تھی، اور یوں امریکہ ہندوستان کو اسلحے کی فروخت کرنے والا دنیا کا تیسرا بڑا ملک بن گیا۔ یہی وجہ ہے کہ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے اپنے دورے ہندوستان کے دوران دیگر تمام معاملات سے زیادہ دفاعی معاہدوں پر اپنی توجہ مرکوز رکھی۔ صدر پوتن کے دورے میں روس اور ہندوستان نے اربوں ڈالر کے دفاعی معاہدے کیے ہیں، جن میں سے ایک معاہدہ $2 ارب سے زیادہ کا ہے، جس کے تحت ماسکو سوخوئی 30 قسم کے 42 لڑاکا طیارے ہندوستان کو فراہم کرے گا۔ $1.5 ارب کے ایک اور معاہدے کے تحت ہندوستان اور روس مشترکہ طور پر آواز سے تیز رفتار برہموس قسم کے کروز میزائل کی ترقی کے پروگرام پر عمل درآمد کریں گے۔ حکومت ہندوستان نے حال ہی میں اپنی بحریہ کی درخواست پر ان میزائلوں کی خریداری اور انہیں سوخوئی طیاروں پر نصب کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ایک اور معاہدے کے تحت روس ہندوستان کو 71 MI ہیلی کاپٹر بھی فراہم کرے گا۔
روس کے صدر ولادیمیر پوتین اور ہندوستان کے وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ نے کہا ہے کہ وہ ایک متحد افغانستان دیکھنا چاہتے ہیں جس میں غیر ملکی فوجوں کا وجود نہ ہو۔ ہندوستانی وزیر اعظم نے روسی صدر کے ساتھ سالانہ اسٹریٹیجک نشست کے بعد نئی دہلی میں کہا کہ ہندوستان اور روس ایک متحد جمہوری اور مستحکم افغانستان دیکھنا چاہتے ہیں جس میں شدت پسندی اور دہشت گردی کا کوئی وجود نہ ہو اور نہ ہی اس میں غیر ملکی فوجیں موجود ہوں۔ ہندوستانی وزیر اعظم نے کہا کہ ہم افغانستان کے حالات کا بغور جائزہ لے رہے ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوتین اور ہندوستان کے وزیر اعظم منموہن سنگھ نے اسی طرح اپنے مشترکہ بیان میں افغانستان میں قیام امن کے تعلق سے افغان حکومت کی کوششوں کی حمایت کی۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ ہندوستان اور روس افغانستان میں قیام امن کے تعلق سے کابل حکومت کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ نئی دہلی اور ماسکو طالبان کے ساتھ صلح مذاکرات کی بھی حمایت کرتے ہیں، مگر اس شرط کے ساتھ کہ یہ مذاکرات افغان قیادت کی ہی نگرانی میں انجام پائیں۔ طالبان نے کابل کے قریب واقع بگرام ایئر بیس پر حملہ کیا ہے۔ کابل سے موصلہ خبروں میں کہا گیا ہے کہ کابل میں امریکی فوجی اڈے پر طالبان نے منگل کو 2 راکٹوں سے حملہ کیا۔ اس حملے میں ہونے والے ممکنہ جانی نقصان کا علم نہیں ہو سکا ہے۔ دریں اسنا طالبان کے ترجمان ذبیع اللہ مجاہد نے ریڈیو تہران کی پشتو سروس کو فون پر بتایا کہ پیر کی شام صوبہ لوگر میں امریکی فوج کے ایک ٹینک کو تباہ کر دیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں 4 امریکی فوجی مارے گئے ہیں۔ طالبان کے اس دعوے کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ دوسری طرف افغان فوجیوں نے صوبہ قندھار میں ایک کارروائی کر کے کم از کم 25 طالبان کو ہلاک کر دیا ہے۔ افغانستان کی فوج کے کمانڈر جنرل عبدالحمید نے منگل کو نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ افراد پاکستانی طالبان کے کہنے پر صوبے کے بعض علاقوں میں اپنا ٹھکانہ بنانا چاہتے تھے تاکہ بعد میں ملک میں دہشت گردانہ کارروائیاں انجام دے سکیں۔ افغان فوج کا کہنا ہے کہ اس کارروائی کے دوران متعدد طالبان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ شام میں حکومت اور عوام کے خلاف لڑنے والے غیر ملکی دہشت گردوں کے CIA کے ساتھ مذاکرات ترکی میں انجام پائے ہیں، اور دوسری طرف ایک فلسطینی رہنما نے کہا ہے کہ یرموک فلسطینی پناہ گزین کیمپ پر دہشت گردوں کے حملے کا مقصد اس علاقے کو جنگ کے علاقے میں تبدیل کر دینا ہے۔
ترکی کے ایک ممبر پارلیمنٹ نے شام کے سلسلے میں ترکی کی حکومت کی مخاصمانہ پالیسیوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ترکی کی سرزمین CIA کے ساتھ دہشت گردوں کے مذاکرات کے ایک مرکز میں تبدیل ہو گئی ہے۔ ترکی کی پارلیمنٹ میں عوامی جمہوری پارٹی کے ممبر محمد شکر نے اپنے ایک مقالے میں لکھا ہے کہ شام اور ترکی کی سرحد کے قریب واقع شہر شانولی کا حران ہوٹل دہشت گردوں اور CIA کے درمیان مذاکرات کا مرکز ہے، اور 2 بار اس طرح کے مذاکرات اسی ہوٹل میں انجام پائے ہیں۔ ترک ممبر پارلیمنٹ محمد شکر نے کہا کہ ان مذاکرات کے دوران شام میں لڑنے والے دہشت گردوں نے CIA کے ساتھ مل کر شام کے عوام کا زیادہ سے زیادہ قتل عام کرنے کی نئی اسٹریٹجی تیار کی ہے۔ ترک ممبر پارلیمنٹ نے ترکی کی حکومت کی پالیسیوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ترکی میں اس طرح کی بات چیت اور مذاکرات کا انعقاد حکومت کی اطلاع میں لائے بغیر ممکن نہیں ہے۔ واضح ہے کہ ترکی گزشتہ ایک برس سے زائد عرصے سے شام میں مسلح دہشت گردوں اور شامی حکومت کے مخالفین کی میزبانی کر رہا ہے۔ دوسری جانب فلسطین کے ایک مزاحمتی گروپ کے رہنما نے کہا ہے کہ دمشق کے قریب یرموک فلسطینی پناہ گزین کیمپ پر دہشت گردوں کے حملے کا مقصد اس علاقے کو فوجی اور جنگ کے علاقے میں تبدیل کر دینا ہے۔ فلسطین کے صائبہ مزاحمتی گروہ کے جنرل سیکرٹری فرحان ابو الہجہ نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ یرموک فلسطینی پناہ گزین کیمپ پر حملہ دہشت گردوں نے کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کی کوشش ہے کہ شامی فوج کو علاقے میں فوجی کارروائیاں کرنے پر مجبور کریں تاکہ اس طرح علاقے کو فوجی علاقے میں تبدیل کر دیا جائے۔ مذکورہ فلسطینی رہنما نے شام کے بحران میں اس ملک میں مقیم فلسطینیوں کے غیر جانبدار رہنے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ فلسطینی پناہ گزین شام کے بحران میں مداخلت نہیں کر رہے۔ ابو الہجہ نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ فلسطینیوں کی خواہش ہے کہ شام کا موجودہ بحران جلد از جلد حل ہو اور شام علاقے میں پھر سے اپنا کردار ادا کرے، کہا کہ صہیونی حکومت کے جاسوسی کے ادارے موساد سے وابستہ بعض عناصر شام کے خلاف مسئلہ فلسطین کا غلط استعمال کر کے شام میں سرگرم دہشت گرد گروہوں کی صفوں میں شامل ہو گئے ہیں۔ واضح ہے کہ یرموک فلسطینی پناہ گزین کیمپ پر دہشت گردوں کے تازہ حملے میں دسیوں فلسطینی زخمی ہو گئے جبکہ متعدد کے مارے جانے کی بھی خبر ہے۔ یرموک میں ہونے والی تازہ لڑائیوں کے نتیجے میں بڑی تعداد میں فلسطینی پناہ گزین وہاں سے فرار کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ دمشق کے قریب واقع یرموک پناہ گزین کیمپ میں تقریباً 1.5 لاکھ فلسطینی زندگی بسر کرتے ہیں۔ ان فلسطینیوں کی شامی حکومت بھرپور حمایت کرتی ہے اور اس کا کہنا ہے کہ فلسطین واپس لوٹنا ان فلسطینیوں کا بنیادی حق ہے۔
سعودی عرب کے باشندوں نے جیلوں میں بند سیاسی قیدیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے دارالحکومت ریاض میں مظاہرہ کیا ہے۔ العالم کے مطابق ریاض شہر کے باشندوں نے ایک مظاہرے میں شرکت کر کے جیلوں میں بند سیاسی قیدیوں سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ سعودی مظاہرین آل سعود حکومت کے تشدد آمیز اور ظالمانہ پالیسیوں کو ختم کیے جانے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ مظاہرین نے اسی طرح عالمی اداروں اور بین الاقوامی تنظیموں سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ جیلوں میں بند سیاسی قیدیوں پر حکومت کے مظالم کو فاش کرنے کے لیے اپنی کوشش کرے۔ مظاہرین نے عالمی اداروں سے کہا ہے کہ وہ سیاسی قیدیوں کی رہائی کو یقینی بنانے کے لیے آل سعود حکومت پر دباؤ ڈالیں۔ گزشتہ 1.5 سال سے سعودی عرب کے مختلف شہروں میں حکومت مخالف مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے جن میں سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ بعض تنظیموں کا کہنا ہے کہ اس وقت سعودی عرب کی جیلوں میں 30,000 سیاسی قیدی موجود ہیں جن پر کسی بھی طرح کا کوئی مقدمہ بھی نہیں چلایا گیا ہے۔ پچھلے سال سے جاری مظاہروں کے دوران بھی بڑی تعداد میں لوگوں کو گرفتار کر کے جیلوں میں بند کیا جا چکا ہے، جبکہ دسیوں افراد ان مظاہروں میں شہید اور زخمی بھی ہو چکے ہیں۔ انسانی حقوق مرکز بحرین کے ایک رکن نے ملک میں بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا انکشاف کیا ہے۔ انسانی حقوق مرکز بحرین کے رکن عبداللہ الماہوزی نے العالم ٹیلی ویژن سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بحرین کی حکومت ایک ڈکٹیٹر حکومت ہے جو انسانی حقوق پامال کرتی چلی آ رہی ہے۔ انہوں نے دارالحکومت مانامہ میں خلیج فارس تعاون کونسل کے اجلاس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس کونسل کے رکن ممالک غیر جمہوری اور استبدادی ممالک ہیں اور انہیں انسانی حقوق کے بارے میں بات کرنے اور خلیج فارس کے ملکوں میں جمہوریت کی تقویت کے بارے میں اپنے نظریات بیان کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ بحرین کی جمعیت وفاق ملی کے سیکرٹری جنرل شیخ علی سلمان نے بھی ملک کی شاہی حکومت کو عوام کی مشکلات اور سیاسی بحران کا اصل ذمہ دار قرار دیا ہے۔ غاصب صہیونی حکومت اس وقت اپنی غاصبانہ تاریخ کے بدترین سماجی بحران سے گزر رہی ہے اور نتیجے میں بڑی تعداد میں صہیونی اسرائیل چھوڑ کر واپس ان ملکوں کو جا رہے ہیں جہاں سے انہیں لا کر فلسطین میں بسایا گیا تھا۔
معاشی بدحالی، اقتصادی ابتری، مظاہرے، ہڑتالیں، مقبوضہ فلسطینی علاقوں سے واپسی کے عمل میں تیزی، ایسے معاملات ہیں جو اسرائیل کے اندر پیدا ہونے والی بحرانی صورتحال کی نشاندہی کرتے ہیں۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 4 سال کی سرکاری رپورٹوں اور سائنٹیفک جائزوں کے مطابق ہر سال 26,000 افراد مقبوضہ فلسطینی علاقوں سے واپس چلے گئے ہیں۔ ان میں زیادہ تعداد نوجوانوں اور علمی و سائنسی شخصیات کی ہے۔ اسرائیل سے واپس جانے والوں کی اوسط عمریں 28 برس ہیں اور ان میں 40% سے زیادہ روسی نژاد یہودی ہیں۔ زیادہ تر لوگ یا تو اپنے آبائی وطن واپس چلے گئے ہیں یا پھر امریکہ اور یورپ کے دیگر ملکوں میں جا کے آباد ہو گئے ہیں۔ مقبوضہ بیت المقدس کی ایک یونیورسٹی کے پروفیسر سرجیو ڈیلی بیر جولا کی تحقیقات کے مطابق، جسے اسرائیلی اخبار اہاریٹس نے بھی شائع کیا ہے، مقبوضہ فلسطین یا اسرائیل میں رہنے والے مزید 40% افراد ہجرت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ صہیونیوں کے درمیان اسرائیل سے چلے جانے کے رجحان میں ہونے والا اضافہ صہیونی حکمرانوں کی شدید تشویش اور پریشانی کا باعث بن گیا ہے۔ معاشی اور اقتصادی بدحالی اور سماجی ناانصافیاں ایک طرف، بدامنی، بے روزگاری، اسرائیلی حکمرانوں کی مالی بدعنوانیاں اور جھوٹے وعدوں نے یہودیوں کی واپسی کے عمل کو مزید تیز کر دیا ہے۔ سابق صدر موشے کستا اور وزیر اعظم اہود اولمرٹ سمیت اسرائیل کے بہت